نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين.
21 پارا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر و لذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. پڑھ سنائیے اس کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کیجیے. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ کہ کتاب میں سے جو کچھ آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے اسے دوسروں کو پڑھ کر سنائیے، گویا فریضہ تبلیغ ادا کیجئے کتاب سنا کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسرا حکم نماز قائم کرنے کا ہے اور نماز قائم کرنے کا فائدہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل کام یا مشکل وقت پیش آتا فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے. نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. نماز کا ان دو چیزوں سے روکنے میں ایک بہت اہم کردار ہے. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برے کام بھی کرتے ہیں، اور عموماً پھر اس چیز کا تانا بھی دیا جاتا ہے، اور یہ بہت کامن تانا ہے کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں اور فلاں برے کام بھی کرتا ہے. جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن قائم نہیں کرتے، یعنی اس کے ان آداب اور شروط کا لحاظ نہیں رکھتے کہ جو دراصل نماز کو نماز بناتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو اخلاص ہے کہ نیت اللہ کے لیے ہو، پھر طہارت قلب ہے، پھر مقررہ وقت پر نماز پڑھنا ہے، پھر نماز کے ارکان میں اعتدال ہے، خشوع خضوع اور رکعت کا ہونا ہے، پھر پابندی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ سب کچھ اس طریقے پر کرے کہ واقعی اس کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ جس نماز کے اندر یہ شرائط ہوگی اس نماز کی پھر تاثیر بھی ہوگی، جب شرائط پوری نہ ہو تو تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح مثلاً ایک کپڑا سلک کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا رنگ اچھا نہیں یا اس کا ٹیکسچر اچھا نہیں تو میرے سلک کا ہونے سے وہ کچھ زیادہ اٹریکٹو نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی چیز کی اچھائی کے لیے اس کے ظاہری اور باطنی اوصاف کو پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ مثلاً اگر آپ کو دو ٹیبلٹس لینا ہے اور آپ ایک لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر وہ دوا اثر نہ کرے اور آپ یہ کہیں کہ اس دوا کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس سے صحت حاصل نہیں ہو رہی۔ بالکل اسی طرح بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے ان کو روحانی صحت نصیب نہیں ہوتی، وہ منکر سے بچ نہیں سکتے کیونکہ ان کی نمازیں ہی مؤثر نہیں۔ دوسری بات جو یہاں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز روکتی ہے، نماز تو روکتی ہے لیکن اگر رکنے والے نہ رکے تو پھر اس میں نماز کا کیا قصور ہے؟ مثلاً آپ کسی کو ایک برے کام سے روکتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ آپ کے کہنے سے وہ رک جائے۔ اسی طرح نماز تو روک رہی ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس کے کہنے میں یا اس کی نصیحت میں آتے نہیں ہیں، اس کی نصیحت کو مانتے نہیں ہیں یا اس سے وہ فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر کچھ لوگوں کا اپنا سسٹم خراب ہو اندر کا تو اچھی رضا ان کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح اگر انسان کے اندر اخلاص کی کمی ہو یا کچھ اور ایسی خرابیاں اور برائیاں ہوں جو نماز کو اثر انداز نہ ہونے دے تو پھر اس میں نماز کا قصور نہیں ہے۔ اس طرح کشت بھی ہے، نماز کیا سکھاتی ہے کے نام سے اگر ہم وہ سبق سیکھ لیں کہ نماز کیا سکھاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں ہمارے لیے واقعی ایک حفاظت کا ذریعہ بن جائیں۔ اور کس چیز سے حفاظت؟ بے حیائی اور برائی سے۔ وذکر اللہ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی نماز بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے اور نماز کے علاوہ بھی ذکر کرنا نماز ہی کو مزید مؤثر بناتا ہے۔ اور بذات خود ذکر جو ہے وہ معمولی چیز نہیں، بہت سے لوگ ذکر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اپنے بہت سے اوقات گنوا دیتے ہیں، تو یہاں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جو انسان کی بہت سی خرابیوں کی اصلاح میں معاون مددگار ہوتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی نماز کی ادائیگی میں اور ذکر میں اور اس کے علاوہ دیگر کاموں میں تمہارے تمام کام اس کے سامنے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں، یعنی فرما بردار ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی جو ہوتا ہے دین کی دعوت دینے والا، اس کا کلام یا اس کی بات خیرخواہی پر مبنی ہوتی ہے، ناصحانہ ہوتی ہے نہ کہ مناظرانہ۔ اس کا سٹائل دوسروں سے جھگڑنے اور بحث کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس دوسروں کی خیرخواہی اور ہمدردی کا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، نہ آپ کتاب کوئی پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے، کس بات کے شک میں؟ کہ آپ یہ سب کچھ اپنی طرف سے لکھ کر لا رہے ہیں، یا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ بہت کچھ سیکھتے رہے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں اور لکھتے رہے ہیں، عرصہ دراز تک آپ اس کی پریکٹس کرتے رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ آپ نے نہ کبھی لکھا نہ پڑھا، اور یہ یک آپ کی زبان سے اتنا حکیمانہ کلام جاری ہو گیا جو اس بات کا کھلا کھلا ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے جو آپ کی طرف بھیجا گیا. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. یعنی ایک پیغمبر کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، نہ کہ نشانیاں دکھاتے رہنا، کیونکہ وہ دنیا میں لوگوں کی تعلیم کے لیے آتا ہے، تربیت کے لیے آتا ہے، تزکیہ کے لیے آتا ہے، نہ کہ انہیں محض نشانیاں دکھانے کے لیے یا ان کے لیے کوئی انٹرٹین کا سامان فراہم کرنے کو. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی امی ہونے کے باوجود ایسی کتاب کا پیش کرنا سب سے بڑی نشانی ہے اگر وہ سوچے تو، سمجھے تو. برحقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فایای فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں اگر مشکل ہو رہی ہو کسی خاص علاقے میں تو اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کو. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تم لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی ہجرت کرنے کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے چیز وہ یہ کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم رہیں گے کہاں پر، ہم اپنی دنیا کی زندگی میں جو ہماری ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوگی. نیا ماحول، نیا علاقہ، نئی جگہ، معلوم نہیں وہاں سب کچھ کیا ہوگا. تو اس پر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ تم رزق کے خوف سے اللہ کی عبادت مت چھوڑو، اس لیے کہ بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں لے جاتے، روز سویرے خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے واپس اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے، یعنی اپنے اوپر لاد نہیں سکتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے، نہ ان کا کوئی ایسا گھر ہوتا ہے، نہ ایسے سٹورز ہوتے ہیں کہ جہاں جا کر وہ رکھ سکے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ سب زندہ ہیں اس زمین پر، کھا پی رہے ہیں؟ اگر وہ کھا پی رہے ہیں اور زندہ ہیں تو آخر تمہیں رزق کیوں نہ ملے گا؟ آپ دیکھیے چونٹیوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، درندوں کو، ان میں سے کون ہے جس نے اپنے کل کے لیے کچھ سمیٹ کر رکھا ہو؟ لیکن کل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا دروازہ بھی کھولتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور پا لیتے ہیں. فرمایا، اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ رزق دیتا ہے ان کو بھی اور وہ رزق دے گا تم کو بھی، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یعنی پھر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب, اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. تو ان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون, اور آخرت کا گھر وہی تو دراصل زندگی ہے, اور اصل زندگی کا گھر تو دراصل آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے, کاش انہیں معلوم ہوتا, کاش یہ بات سمجھ جاتے. حقیقت یہ ہے کہ دین انسان کے اندر سب سے بڑی تبدیلی جو لانا چاہتا ہے وہ سوچ کی تبدیلی ہے. اور سوچ میں سب سے بڑی تبدیلی کہ انسان دنیا کو اپنی منزل اور اپنا گھر سمجھنے کی بجائے آخرت کو اپنی منزل اور اپنا گھر سمجھے. اس عارضی زندگی کے لیے بھی کوشش کرے, لیکن اس کی اصل کوشش آخرت کے لیے ہونی چاہیے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کانوا یعلمون, کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی جن لوگوں کی پرائرٹی دنیا ہے آخرت نہیں, ان کا علاج پر علم ہے, انہیں بتانا چاہیے کہ ان دونوں میں سے بستر اور پائیدار کون ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں, پر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفان نعمت کریں اور دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا, ہم قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی ہر انسان کی زندگی میں جب انتہائی مشکل وقت آتا ہے تو وہ سارے معبودوں کو بھول کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, لیکن جو ہی مشکل جاتی ہے انسان پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اچھا, ان قریب سے معلوم ہو جائے گا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی پورے عرب میں حرم پاک ہی ایک ایسی جگہ ہے, اور در جاہلیت میں بھی تھی کہ جہاں پر ہر طرح سے امن و امان تھا, سکون ہی سکون تھا, جبکہ اس کے آس پاس عرب میں انتہائی بدامنی تھی. لوٹ مار, قتل و غارت, جنگ و جدل ان عربوں کا پیشہ تھا, لیکن حرم کا علاقہ ان تمام چیزوں سے پاک تھا. پر میں کہ یہ ایک نشانی نہیں ہے, یہ ایسا کرنے والا کون ہے؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں؟ یہ اللہ کو نہیں پہچانتے ان نشانیوں سے, اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں. اس سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ مانگے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ الیس فی جہنم مثوى للکافرین, کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے, جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ تک راستہ پانے کے لیے, ہدایت پانے کے لیے, حق کو پانے کے لیے, اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اپنے راستے دکھائے گا جن پر چل کر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے. اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے, نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے, اچھی سوچ اور اچھے عمل والوں کے ساتھ ہے. یعنی وہ ان کی مدد فرماتا ہے, انہیں تنہا نہیں چھوڑ دیتا. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ چاہے گا تو ہدایت مل جائے گی, پر میں نہیں, اس کے لیے بھی کوشش کرنا ہے. جیسے اپنے کھانے پینے کے لیے کوشش کرتے ہو تب پیٹ بھرتا ہے, اسی طرح روح کی رضا کے لیے بھی صبر کرنا پڑتی ہے, کوشش کرنا پڑتی ہے. سورۃ الروم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ألف لام ميم. رومي قريب في سرزمين میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں، دو سپر پاورز تھیں، ایک فارس یعنی ایران کی اور دوسرے روم کی. ایرانی قوم جو تھی یا ایرانی حکومت جو تھی، یہ آتش پرست تھی، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے. دوسری طرف روم کے لوگ اہل کتاب تھے، یعنی عیسائی تھے، جو اس وقت کے مسلمان تھے. مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے لوگوں کے ساتھ تھی، کیونکہ دونوں کے درمیان عقیدے کی ہم آہنگی تھی. وہ بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک تھے. دوسری طرف مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو، کتابوں کو ماننے والے تھے، اور مسلمانوں کا دعویٰ بھی یہی تھا. کیونکہ ان دونوں قوموں کی باہم شکلش تھی، تو ہوا یہ کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی رومی مغلوب ہو گئے، غلمت روم، اور اس کے مقابلے میں ایرانی جو تھے وہ غالب آ گئے. اس بات سے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی اور کفار نے اس کے تانے بھی دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت خوشخبری سنائی کہ یہ چند ہی سال کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے. پریشانی کی ضرورت نہیں. اور وہ حالات تھے کہ جب دور دور تک اس چیز کی امید نظر نہیں آتی تھی، لیکن قرآن نے ایک خوشخبری دی اور کیا کہ فرمایا کہ بدع سے نہیں، چند سالوں کے اندر. اب یہ چند سال کتنے تھے؟ بدع کا لفظ جو ہے یہ 3 سے 10 تک کے عدد کے لیے ہوتا ہے. قرآن میں جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے ساتھ شرط لگائی کہ رومی 5 سال کے اندر غالب آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں، کچھ سال اور بڑھاؤ، کیونکہ بدع کا لفظ جو ہے یہ 10 تک کے لیے ہے. تو اس پر انہوں نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کر لیا اور رومی 9 سال کی مدت میں دوبارہ غالب آ گئے. اور یہ حیرت انگیز موقع تھا اور تاریخی طور پر یہ واقعہ ثابت ہے، اور اس سے بھی قرآن کی سچائی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان حالات میں ہوا کہ جہاں اس چیز کا دور دور خیال بھی نہ جا سکتا تھا. اور میں ہر چیز تو اللہ کے اختیار میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہہ دیجئے، اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، ساری بادشاہی کا، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، یہ تو سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. اس لیے للہ الامر من قبل ومن بعد. حیرت کی بات نہیں، اصل حکم اور فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے. وَيَوْمَ اِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی رومیوں کے غلبے پر ایمان والوں کو خوشی ہوگی. اور کہتے ہیں کہ یہ غلبہ اس وقت ہوا جب دوسری طرف مسلمانوں کو بدر کے میدان میں فتح نصیب ہوئی، تو گویا ایک خوشخبری کے ساتھ دوسری بھی جمع ہو گئی. اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومی غالب آئیں گے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. اور اس میں انڈائریکٹلی مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آج تمہارے اوپر، جیسے سورت الروم مکی سورت ہے، مسلمانوں پر حالات بہت سخت تھے، طرح طرح کی آزمائشیں تھیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے بھی جو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے وہ اسی طرح پورا ہوگا جیسے رومیوں کے ساتھ ہوگا. لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت سے لوگوں کو احساس نہیں ہے. کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ صرف وقتی اور ظاہری حالات کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے دماغ سے اپنی سوچ کے مطابق کیلکولیٹ کرتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل ہیں. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر کے لیے ہی پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی جس نے پہلی دفعہ بنایا دوسری دفعہ بھی وہی اس کو بنائے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی یعنی قیامت کی، اس دن مجرم نا امید ہو جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ قیامت برپا ہوگی اس دن الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی مومن اور کافروں کے درمیان دائمی جدائی ہو جائے گی، ہر شخص اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا جس چیز پر وہ ایمان رکھتا ہوگا یا جن لوگوں کا بھی ایک کامن نظریہ ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں فرما رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تنسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحین تظهرون، پس تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ یہاں تسبیح سے مراد خالی ذکر نہیں ہے بلکہ نمازیں پڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے مختلف اوقات کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ کیا یہ کافی ہوتا ہے کہ سویر کے وقت میں انسان ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لے یا رات کو اکٹھی قضا کر لے جسے بعض لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، نماز دراصل نماز کا مختلف اوقات میں ہونا انسان کے لیے ایک بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ عام طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرتے وقت آپ بریک لیتے ہیں تو اس بریک کے بعد جب نئے سرے سے وہ کام شروع کرتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں، آپ زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں اگر کیے چلے جائیں کیے چلے جائیں کیے چلے جائیں تو بظاہر تو یوں نظر آتے ہیں کہ جیسے ہم بہت آگے جا رہے ہیں اور ہم اپنے وقت کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی کام میں انسان کا جو کانسنٹریشن لیول ہے وہ کم ہونے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ جب انسان اس کو بریک لیتا ہے تو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے کام شروع کرتا ہے، پھر کانسنٹریشن بہتر ہو جاتی ہے، تو وہ جو وقت بیچ کا ہم ضائع ہوتا محسوس کرتے ہیں وہ دراصل ضائع نہیں ہوتا، وہ دوبارہ بہتر کام میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے مختلف اوقات میں دن چڑھے پھر دوپہر کے وقت پھر عصر کے وقت، یعنی یوں لگتا ہے کہ جب سورج اور دن جو ہے وہ موڑ کھاتا ہے تو اس کنارے پر نماز کا بھی حکم دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں اوقات کی پابندی کا سبق بھی ہے اور یکسانیت کو بھی دور کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایک وقت میں نماز پڑھی جائے اور دوسری وقت میں پڑھی جائے تو وہ یکسانیت کی آگے، تو مثلاً اگر آپ یہ ساری نمازیں ایک وقت میں پڑھنی ہوتی تو کتنی مشکل ہوتی، ایک وقت میں آپ تھوڑی سی نماز پڑھتے پھر چھوڑتے پھر اگلی پڑھتے ہیں پھر اگلی پڑھتے ہیں، تو اس میں سہولت بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اوقات تبدیل ہوتے ہیں تو انسان کا موڈ بھی تبدیل ہوتا ہے، پھر خصوصاً مغرب کا وقت ایسا ہوتا ہے جو ایک ڈپریشن کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو اللہ کا ذکر بہت مدد دیتا ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر قرآن نے خود ذکر کے اور نماز کے اوقات متعین کر کے بتا دیے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی موت سے نکال لیے جاؤ گے، کذلک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکال لیے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اس کی نشانی کا صدور ہوگا جب تم اپنی قبروں سے باہر نکالے جاؤ گے۔